یہ 15 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن پہ ہم نے لکھا ہے اور نشان لگایا ہے، یہاں سے زہبی رحمۃ اللہ سے خطا ہوئی، صحابہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے، حتیٰ کہ زہبی رحمۃ اللہ ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھ گئے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں، وہ بدر میں شریک تھے۔ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر حدیث سے اعتماد اٹھ جائے، ایسے نہیں ہے، ہر زمانے میں متیقظ بیدار لوگ رہے ہیں اور وہ گہری نظر رکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ کہ کون سی بات آئی ہے اور کون سی بات نہیں آئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ علام الموقعین عن رب العالمین، یہ جو اس کتاب کا نام ہے نا ابن قیم رحمۃ اللہ نے رکھا ہے، یہی ڈرانے کو کافی ہے، لرز جاتا ہے آدمی اس نام پہ غور کرے، علام الموقعین، دستخط کرنا کس چیز پہ؟ ان رب العالمین، اللہ تعالی کا نائب بن کر دنیا میں دستخط کرنا فتوے پہ، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ استفتونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، ان سے کہیے اللہ فتویٰ دیتا ہے، تو اللہ جو فتویٰ دیتا ہے تو مفتی کی سند فتوے میں اور قاری کی سند قرآن کریم میں اللہ تک پہنچتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل امین، اور پھر اللہ۔ تو دستخط کرنا اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے، مفتی کا اتنا بڑا مقام ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ، اس لیے اپنی اس کتاب کو لکھا ہے کہ فتویٰ دیتے ہوئے ہوش کرو ذرا، تم اللہ تعالی کی طرف سے دستخط کر رہے ہو، قاضی اور مفتی میں کیا فرق ہے، سوائے اس کے کہ قاضی حکومت کا نمائندہ نافذ کر دیتا ہے فیصلے کو، اور مفتی فتویٰ دے دیتا ہے، نفاذ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے حکومت نہیں نا، اور دونوں اللہ کی نیابت میں ہیں، اللہ کی طرف سے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی ہیں، 1/3 یہ مفتی جنت کے، باقی سب جہنمی، کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق، حتیٰ کہ اہل نہیں ہیں اس کے، فتویٰ دیتے ہیں، ہم لوگ تو صرف ناقل ہیں، اسی لیے اتنی کتابوں کے حوالے اور یہ سب چیزیں ہیں کہ مفتی تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو نقل کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا۔ اس کتاب کا نام ہی کافی ہے بندے کو روکنے کے لیے کہ ہوش کرے اور سوچ سمجھ کے بات کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث کی ہے طلاق کے مسئلے میں، یہ خیال رہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 3 طلاقوں کو ایک مانتے تھے، ابن قیم بھی وہی مانتے تھے، خدا کی شان اس پورے گروہ اور اس پورے گلدستے میں حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی حیثیت رکھتے ہیں، ابن عبد الہادی اور یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور زہبی اور یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے گویا کہ ہم پلہ یا ایک ہی گروہ ہے، اس میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق کے 3 ہونے ہی کا فتویٰ دیا اور کتاب بھی لکھ دی ان سب کے برعکس۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، اس طلاق کے مسئلے میں بہت سی چیزیں آئی ہیں قسم کے مسئلے میں، اور بہت سے لوگوں نے دلائل دیے ہیں حدیث سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ انت طالق انشاءاللہ میری بیوی تمہیں طلاق کہے، یا اپنے غلام سے کہا کہ انت حر انشاءاللہ تم آزاد ہو، اور اسی طرح فلاں چیز اور فلاں چیز، اور آخر پہ ابن قیم لکھتے ہیں ولو کنا ممن یفرح بالباطل، اور اگر ہم بھی اسی گروہ میں شامل ہوتے جو اس قسم کے افسانے سن کے خوش ہوا کرتے ہیں، کثیر من المصنفین الذین یفرح عادم بما وجدوا مؤیدا لقولہ، جس طرح بہت سے مصنفین ہیں جب وہ کسی روایت کو اپنے حق میں دیکھتے ہیں اور جو کچھ جھوٹا فتویٰ دیا ہوتا ہے اس کی تائید میں کوئی روایت انہیں مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے لفرحنا بہی حاضر آثار، ہم بھی خوش ہوتے کہ واہ واہ کیا حدیثیں ہیں کیا. اس سے پہلے بہت سی حدیثوں نے نقل کی ہیں نا، کہتے ہیں اگر میں بھی انہی میں سے ہوتا، وائز ہوتا، ان ساری باطل روایات کو سن کے پڑھ کے مجھے بھی اطمینان ہوتا اور میں غور نہ کرتا، تو لفرحنا بہذہ الآثار، تو ہم بھی ان باتوں سے بڑے خوش ہوتے. ولیکن لیس فیہا غنیتن، لیکن بات اسی پہ مکمل نہیں ہو جاتی، اس کے کہے بنا چارہ نہیں ہے کہ فإنها كلها آثار باطلۃ موضوعۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ یہ سب کی سب روایتیں جو میں نے پہلے نقل کی ہیں مختلف لوگوں کے دلائل، یہ سب کے سب وہ آثار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں جو باطل ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے. دیکھا آپ نے، محدثین ایسے رد کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، حالانکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ آٹھویں صدی کے آدمی ہیں اور کتابیں ان کی پیدائش سے بھی 200 سال پہلے لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی اسپیئر نہیں کرتا. ہر کوئی یہ بتاتا ہے کہ وائز اپنے زمانے میں کیا کیا روایتیں بیان کرتے رہے اور کیا کیا چیزیں تھیں جن کو انہوں نے خراب کیا. اس لیے ہر آدمی پیری کے دعوے دار، شیخ طریقت ہونے کے دعوے دار، ان جیسا خوش بیان مقرر گزرا ہی کوئی نہیں. اس کی مان لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط بات کہی گئی ہے اس کی تردید کریں، خود فیصلہ کریں. کون نہیں جانتا کہ علامہ ابو نصر عبد الوہاب بن عبد القافی سبکی، تاج الدین سبکی رحمہ اللہ، کس بڑے مقام کے آدمی تھے. انہوں نے جو کچھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے، کاش وہ نہ لکھتے، خاص طور پہ شعر جو انہوں نے لکھے ہیں نا، کاش وہ نہ لکھتے. سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر حوالے نقل کرتے ہیں احمد رضا خان صاحب، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے سیرت طیبہ میں، بہت سی صحیح چیزیں بھی ہیں، بہت سی ایسی بھی ہیں. یہ جو ہم کئی مرتبہ کہتے ہیں نا کہ امام غزالی جن احادیث کو احیاء العلوم میں لائے ہیں اور کیمیائے سعادت میں لائے ہیں، یہ بچوں ہرگز ہرگز اعتماد کے قابل نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے میدان کے آدمی نہیں تھے. انہوں نے تو وفات سے 2 سال پہلے ایک شیخ الحدیث صاحب کو گھر بلا کے حدیث پڑھی تھی. وہ فلسفے کے میدان کے آدمی تھے، وہ صوفی تھے، اخلاقیات کے میدان کے آدمی تھے، انہیں کیا پتا حدیث. اس لیے کوئی لکھ دیتا ہے کہ احیاء العلوم میں بھی، احیاء العلوم حدیث کیا کوئی حوالہ ہے دینے کا، کل کو یہ حوالہ بھی دے دینا کہ نسیم حجازی کے فلاں ناول میں فلاں چیز لکھی ہے، پرسوں کو اور حوالہ بھی دے دینا کہ داستان ایمان فروشوں کی اس میں یہ لکھا ہے، اگلے دن یہ حوالہ دے دیں کہ بچوں کی دنیا میں یہ کہانی. کوئی حوالے ہیں یار، کوئی علم کی بات کرو، کوئی کتابوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤ. غزالی کا حوالہ دے دینا کیا طبقات، کچھ نہیں ہے، ایک پرے کاہ کے برابر نہیں ہے، تنکے کے برابر وزن نہیں ہے. یہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات الشافعیت الکبریٰ ہے، بہت زبردست کتاب ہے، 9 جلدوں میں چھپی ہے، لیکن کیا کہنے اس کتاب کے، بہت عمدہ ہے. دنیا جہان کی معلومات سبکی نے اکٹھی کر دی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قندیلیں کتنی جلتی تھیں مسجد نبوی میں، ایک ایک چیز کا نقشہ انہوں نے بعض اور کتابوں میں بھی کھینچا اور کمال کیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہے، ایک ایک حرف سے. سبکی رحمت اللہ علیہ نے طبقات الشافعیہ کی یہ 6ٹی جلد ہے، اس 6ٹی جلد میں کہتے ہیں وہذا فصل، امام غزالی رحمۃ اللہ کے ذکر کیا ہے نا، پھر کرتے کرتے وہ آئے اس بات پہ کہ زاہب امام غزالی کا کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ پورا ایک چیپٹر ہے، جماعت فیہ جمیع ما وقع فی کتاب الاحیاء، فی کتاب الاحیاء، جتنی احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ احادیث لائے ہیں، میں نے یہ پورا چیپٹر اس پہ لکھا ہے، من احادیث اللتی لم اجد لہا اسنادن، بغیر کسی سند کے غزالی بیان کرتے گئے ہیں، لکھتے گئے ہیں، لکھتے رہے ہیں، کوئی اس کی سند نہیں. اور پھر انہوں نے شروع کیا ہے 287 نمبر صفحے سے، اور 388 تک یہ سینکڑوں روایات ہیں جو انہوں نے نقل کی ہیں، اور کہا یہ کوئی اصل نہیں، کوئی سچ نہیں اس میں، اگرچہ اس میں کچھ روایات ایسی ہیں جن کی اصل مل جاتی، لیکن سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اس احیاء کی تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا یہ سب کا سب جو ان میں لکھا ہے یہ کچھ نہیں، اور آخر پہ لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بھی ایک دن لوگ ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے کہ اہل جنت تھے، یا اہل جنت نکل جائیں گے جیسے جہنمی، یا جو کچھ بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب وہ جھوٹی احادیث پہ مشتمل ہے جو احیاء علوم الدین میں، اس لیے حدیث کے علم سے امت غافل نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہہ جائیں گے کوئی پوچھے گا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہو گیا زاہبی کی روایت، اور یہ ہو گئی حاکم کی روایت. ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی سن لینا چاہیے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے اپنے خطبات میں جگہ جگہ پر ان چیزوں پر بحث کی ہے. حضرت رحمت اللہ نے ایک جگہ حزب البحر پہ بات کی ہے اپنے ملفوظات میں، اور کہا لوگ اس کی سندیں ایسے لینے کے لیے کوشش کرتے ہیں جیسے کوئی یہ حدیث دعا کہیں حدیث میں آ گئی. اس پہ نکیر فرمائیے کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہاں پر حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل مذاق پلٹ گئے ہیں کہ موضوعات ہی کو پسند کرتے ہیں. پہلے محدثین کس طرح پرکھتے تھے، اب یہ لوگوں کا ذوق ہی بدل گیا ہے ہمارے زمانے میں. کس سے بھی پڑھتے ہیں تو جو بالکل فرضی اور جھوٹ ہیں. یہ قارون والا قصہ، یہ ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جس پہ جہاز آ کر، بحری جہاز آ کے رک جاتا ہے، مچھلی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ وہ ہلتی ہے. سبحان اللہ، کل کو ہم جو یہ کہیں کہ اس دنیا میں ایسے گدھ پائے جاتے ہیں کہ ان گدھوں پہ ہوائی جہاز آ کر رک جاتا ہے، اور سننے والے پڑھے لکھے ہوں، تو نے ذرا بھی شعور اور یہ دانش مندی نہیں ہے کہ پوچھ ہی لیں کہ حضرت یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس پہ ادعا و قیادت کا. اگر یہ مانا جا سکتا ہے سمندر کے متعلق، تو ہوا کے متعلق ہمارے ہی جھوٹ بھی مان لیجئے پھر. حضرت تھانوی نور اللہ مرکدو نے فرمایا کہ قصے بھی پڑھتے ہیں تو وہ جو بالکل فرضی اور جھوٹے ہیں، سچے قصے پسند ہی نہیں آتے. یہ عجیب غلطی ہے. حالانکہ آج کل تحقیق و تعلیم کا بہت چرچا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جھوٹے قصے پڑھنے سے کون سی تحقیق ہوتی ہے. بڑے جاؤ، بولے جاؤ، چشم عالم کو کور رہنے دے، کور کہتے ہیں نا فارسی میں اندھے کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں زور رہنے دے. آج کل اسی قسم کی کتابیں کثرت سے بکتی ہیں اور لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں. شریعت تو شریعت، لوگوں نے عقل کو بھی چھوڑ دیا. عقل ہو تو کوئی ہم سے پوچھے نا کہ حضرت وہ گدھوں کی وہ کس دنیا میں آخر کہاں پائی جاتی ہے کہ جہاں جہاز پہنچ کے گدھ پہ بیٹھ گیا، 200 مسافر نیچے اتر گئے. کیا خوبصورت جملہ ہے کہ شریعت تو شریعت، لوگوں نے عقل کو بھی چھوڑ دیا. پھر فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ بول کے اوپر جھوٹ بولنے کی بات، کہ اس سے ہوتا کیا ہے. خود ساختہ اور بے اصل روایات کا نقل کرنا دراصل ایک عمل بد نہیں ہے، بلکہ یہ تنہا ایسا ہی عمل کئی بد اعمالیوں کو شامل ہونے کی بنا پر بے حد مذموم اور خطرناک ہے. اسی لیے حضرات علماء نے اس کو اکبر القبائر کہا ہے. اکبر القبائر اس لیے کہ یہ مجمع القبائر ہے، اس میں جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے، حق اور باطل کا آپس میں گڑبڑ کر دینا بھی ہے، اور اپنے آپ کو جھوٹوں سے مشابہت کرانا بھی ہے، عزت نفس بھی ہے اور اعتماد کو ختم کرنا بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان کے اور بھی گناہ ہیں جو جن کو لوگ جانتے نہیں، بلکہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں جن کو عام لوگ طاعت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ اور ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر حقیقت میں وہ ذکر موضوع روایات ہیں. دیکھا آپ نے، یہ جو جھوٹی روایتیں گھڑی ہوئی ہیں نا، یہ سب جھوٹ. اس میں پڑھے لکھے بھی مبتلا ہیں، بہت سے مولوی صاحبان درس نظامی سے فارغ لیکن علم میں گہرائی نہیں. پڑھے لکھوں سے مراد معمولی پڑھے لکھے. اس کی مثالیں یہ ہیں کہ معراج نامہ پڑھنا، معراج نامہ اب بھی کہیں کہیں چھپا ہوا مل جاتا ہے، اب تو سرے سے دین ہی نہیں رہا تو کیا 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 موضوع روایات اور کیا اصل روایات، الحاد بڑھتا جا رہا ہے. ساپن نامہ، سانپ ایک سپنی تھی اس کی حکایت، یہ بھی مل جاتی تھی. وفات نامہ پڑھنا، یہ سب کس سے موضوع ہیں؟ کسی معمولی آدمی کی طرف بھی غلط بات کی نسبت برا ہے. دنیا میں بھی گرفت ہوتی ہے، کوئی کسی کے متعلق جھوٹ بولے، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کی جائیں. یہ خرابی آج کل کے جاہل وائزوں کی ہے، جن کو علم تو ہے ہی نہیں کہ معتبر کتابوں سے صحیح صحیح روایات نکال سکیں. اس واسطے اردو کی کتابوں میں جو رنگین مضامین ہوں یاد کر لیتے ہیں تاکہ واعظ میں خوب دلچسپی ہو. بعض میں جھوٹ بولتے رہو، سر دھنتے رہیں گے، لطیفے سناتے رہو، لوگ ہنستے رہیں گے. جھوٹی بات کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس میں خوب رنگینی ہوتی ہے اور سامعین کو نفسانی لطف خوب آتا ہے، اور بات میں رنگینی نہیں ہوتی. ایک ناول اٹھا کر پڑھیے جس میں کسی جنگ کے حالات ہوں، اس میں دلچسپی ہوگی، اور ایک کسی مورخ کے لکھے ہوئے جنگ کے حالات یا سرکاری بات پڑھیے تو اس میں ایسی دلچسپی نہیں ہوگی. یہ معراج نامہ وغیرہ اسی لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ واعظ میں رنگ آوے. جاہلوں کے نزدیک تو ان سے واعظ میں رنگ آتا ہے اور وہ برستے ہیں، اور علماء و عارفین کے نزدیک انوار نہیں بلکہ نار برستی ہے. دلی اس کی حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. پھر آگے ثانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، بعض جاہلوں نے تو یہاں تک غضب کیا ہے کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ موضوع باتیں شریعت کے کسی فائدے کے لیے بیان کرنا درست ہے، جھوٹ بولے جاؤ شریعت کا فائدہ ہوگا. یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں دو خرابیاں، ایک تو یہ اس وعید کو سر لینا ہے جو ابھی بیان ہوئی یعنی من کذب علی، اور دوسرے شریعت کی طرف ایک مسئلہ منسوب کرنا ہے. کیا ایسا اس سے جائز ہے؟ غلط روایتوں کو بیان کرنا در حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ دین میں یہ کمی رہ گئی تھی، یہ ایجاد فی الدین ہے، اور تجربے سے ثابت ہے کہ صرف ان لوگوں کے علم اور نظر کا قصور ہے. تیسری عبارت حضرت احمد اللہ، چوتھی سنو، فرمایا کہ جھوٹے فضائل میں اثر کہاں؟ جھوٹی روایتوں سے تو اس وقت ایسا جوش ہوتا ہے لیکن ان میں فطری ظلمت ہوتی ہے کہ قلوب ان کو قبول نہیں کرتے، اور مجلس سے اٹھتے ہی ان کا ذرا اثر نہیں بات کی رہتا. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ مصنوعی وائزوں میں کیا اثر ہے اور اہل اللہ اور محققین کے وائزوں میں کیا اثر ہے. بعض اہل قلب کے وائزوں کی مجلس میں سے جنازے اٹھے ہیں، یہ اصل اور واقعی باتوں کا اثر ہے. مصنوعی مصنوعی ہے اور اصلی اصلی ہے. خوب سمجھ لیجئے کہ موضوع روایتیں اور کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی زبان کے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ. اتنا سستا سودا نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایات، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دو رکعتوں میں پورا قرآن پڑھ لیا اور شکایت کی اللہ سے کہ اللہ اتنی چھوٹی رات ہو گئی، یہ سب جھوٹ بولیں اتنے آسان نہیں ہیں، یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدترین گناہ ہے، اور اس پہ ترا یہ کہ دنیا بھر کا تزکیہ ہم کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں زبان کا ایک اور گناہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، جس کی نسبت اچھوں کو بھی خیال نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ نظم لکھتے وقت جو کچھ زبان پر آ جائے لکھ ڈالتے ہیں اور یہ سمجھ رکھتا ہے کہ شاعر جو کچھ کہہ دے جائز ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، شاعر مرفوع القلم نہیں ہوتا، بلکہ شعر کا حکم بھی وہی ہے جو نثر کا ہے، اور تحریر کا حکم بھی وہی ہے جو تقریر کا ہے۔ یہ شعرا اپنے کلام میں اکثر مدینہ طیبہ کا نام یثرب باندھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ یثرب جاہلیت کا نام ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل کے طابہ رکھ دیا تھا۔ لطف یہ ہے کہ یثرب اور طابہ کا وزن ایک ہی ہے، شعر میں جہاں یثرب بن سکتا ہے وہاں طیبہ بھی بن سکتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کیے ہوئے نام کو چھوڑ کر ناپسندیدہ کو رکھ لیا جائے۔ اسی طرح جو اشعار شریعت کے خلاف ہیں ان کا لکھنا بھی گناہ، پڑھنا بھی گناہ، اور اس میں بہت عورتیں مبتلا ہیں۔ کوئی قصہ ماہ رمضان پڑھتی ہے، کوئی معجزہ آل نبی پڑھتی ہے، بلکہ آج کل عورتوں کی انتہائی تعلیم یہی کتابیں رہ گئی ہیں۔ ایک شخص نے کسی سے پوچھا کہ تم نے کہاں تک پڑھا ہے، تو کہا میں نے سب کچھ پڑھا ہے، معراج نامہ میں نے پڑھا ہے، معجزہ آل نبی پڑھا ہے، نور نامہ پڑھا ہے، میں نے ساپن نامہ پڑھا، سب کچھ پڑھا۔ صاحبو یہ کتابیں سب موضوعات ہیں، لکھنے والا تو گناہگار ہوا ہی، پڑھنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے، ان کا شائع کرنا اور چھاپنا یہ بھی گناہ ہے۔ کیا دنیا میں یہ موضوعات ہی کی کتابیں رہ گئی ہیں؟ کیا اچھی بات تھی جب مولانا حمید الدین فراہی علی گڑھ یونیورسٹی گئے پڑھانے کے لیے، تو سر سید کی جو تفسیر تھی عرصہ ہوا ناپید ہو گئی تھی، تو مشورہ ہوا کہ اس کو چھاپا جائے، تو مولانا حمید الدین فراہی سے کہا گیا کہ حضرت اس میں کچھ حصہ لیں اس کو، تو انہوں نے کہا میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ وہ بات ہے جو تھانوی رحمۃ اللہ کیا ہے کہ ایسی کتابوں کا چھاپنا بھی گناہ ہے۔ ایک کتاب نور نامہ ہے، یہ مجموعہ موضوعات ہے، مگر ایسا رائج ہوا ہے کہ سب لوگ خصوصاً عورتیں اس کو پڑھتی ہیں۔ پھر لمبی بحث کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی، اسی لیے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھے نا، وہ اسی لیے ان صوفیوں پہ بہت برستے اور کہتے ہیں کہ ایسے واعظ سننا ہی جائز نہیں ہے جہاں پر یہ ساری جھوٹی روایات بیان کی گئی۔ جن لوگوں پہ ہم تنقید کر رہے ہیں ان کی کتابیں اٹھائیں، انہیں کہ حضرت یہ ثابت کریں کہاں سے ثبوت آئے، صرف میں اس لیے کہ محفل میں رنگ بڑھ جائے، لوگ اللہ اللہ کرنے لگیں، لوگ بیعت کی طرف راغب ہو جائیں، جو جاہل ہیں وہ کہیں صاحب کیا علم ہے، کمال کی بات فرمائی کہ دین تو کیا ہوتا، عقل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ابو طالب مکی نے ایک کتاب لکھی ہے قوت القلوب، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ایک کتاب لکھی ہے، وہ ابو عبد الرحمن سلمی ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، شدید برسے ہیں اس تفسیر پہ محدثین، وہ کہتے ہیں سب جھوٹ شامل اس میں کر دیا۔ اور یہ جو یحییٰ قطان رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام مسلم نے مقدمہ لکھا ہے، کاش کہ صرف مقدمہ ہی پڑھ لیا ہوتا۔ مسلم کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ لم نر الصالحین فی شیء اکذب منہم فی الحدیث، یہ جو بظاہر نیک لوگ ہیں، نماز کے پابند ہیں، زکات دیتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، یہ صالح لوگ، میں نے ان کے ہاں، یحییٰ حدیث کے امام ہیں، امام بخاری مسلم والا سب رحمہم اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنے نیک بظاہر تمہیں نظر آتے ہیں نا، میں نے سب سے زیادہ جھوٹ ان میں دیکھا ہے حدیث کے بیان. لم نرى اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث، یہ جتنے اصحاب خیر تمہیں ملیں گے، نیکی کے کام، صوفی، اس طرح کے لوگ سب سے زیادہ جھوٹ بولیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولیں. یجر الکذب علی لسانیم ولا یتعمدون الکذب، جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتے، علم نہیں ہوتا نا، تو جہاں کسی سے سنی سنائی روایت مل گئی، علم نہیں ہوتا نا، ادھر کے تانے بانے ملا کے آپس میں بیٹھ کے اسی طرح کی کوئی باتیں کر لی. وہ کہتے ہیں ان نیک لوگوں میں بدترین چیز جو پائی جاتی ہے یہ جھوٹ. نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذالک لکونہم لا یعانون صناعت اہل الحدیث فیقع الخطا فی روایتہم ولا یعرفونہ ویروون الکذب ولا یرون انہ کذب. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ واز کرنے والے، یہ جھوٹے لوگ جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اور خود اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ یہ روایت جھوٹ ہے. اس لیے عام عوام تو چلو انہوں نے جھوٹ سن لیا اور معتقد ہو گئے اور بیعت ہو گئے اور یہ چیزیں ہو گئیں، کیا اہل علم بھی اسی طرح کریں گے؟ کیا انہیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے؟ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ لوگ متاثر ہوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ اصل چیز کیا ہے. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الکفایہ فی علم الروایہ، پڑھنے کے قابل کتاب ہے، اصول حدیث کی بحث ہے، پورا باب اس پہ قائم کیا ہے کہ باب ترک الاحتجاجی بمن لم یکن من اہل الضبط والدرایہ. میں اس باب میں یہ بیان کروں گا کہ جو حدیث کی شرائطیں، ضبط اور درایت وغیرہ، اگر کوئی اس کا اہل نہیں ہے، حدیث اس کی زندگی کا موضوع نہیں ہے، حدیث اس کا علم کا میدان نہیں ہے، وَإِن كَانَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ وَالْعِبَادَةِ، اگرچہ وہ کتنی عبادت خدا کی کرتا ہو اور لوگوں کے تزکیے اور لوگوں کو خدا تک پہنچانے میں وہ بیعت اور یہ ساری چیزیں، اہل بالصلاح جتنا بھی وہ اچھا نیک صوفی ہو، ان کی روایات نہیں لی جائیں گی. وہ حدیث کے معاملے میں بالکل قابل اعتماد نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پہلے آدمی نہیں تھے رحمہ اللہ جنہوں نے ذکر کیا، ان سے پچھلے بھی یہی کہتے رہے کہ لوگوں ان وائزین کے جھوٹ کا اعتبار مت کرنا. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مدخل، جب حضرت نوانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھی تھی تو وہ گن گن کے بتاتے تھے کہ ہمارے زمانے میں یہ جھوٹے، فرماتے ہیں ان کا تقوی، ان کی عبادت دیکھو اور جھوٹ دیکھو. حاکم نے مدخل میں بالکل چھٹے طبقے میں یہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں پہ عبادت کا غلبہ تھا، جو بہت بڑے اپنے زمانے کے پیر اور مشائخ مانے گئے، وہ حدیث کی روایت میں کچھ نہیں تھے، اور اس طبقے میں چھٹے درجے میں جو بیان کیا ان کا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عبادت اور یہ چیزیں بہت گنی جائیں گی، شمار کی جائیں گی، لیکن حدیث میں ایک ٹکے کے آدمی نہیں ہیں. اسی لیے عبد الرحمان ابن مہدی جو اپنے زمانے کے امام المحدثین تھے، ترتیب المدارک ایک کتاب لکھی ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ عبد الرحمان بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت آپ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، جو اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، فرمایا اس کو چپ رہے، اعتراض کرتے پھرتے ہو. اگر ہم ان لوگوں کے جھوٹ نہ بیان کریں، ان عبادت گزار لوگوں کے جو بظاہر پرہیزگار اور متقی نظر آتے ہیں، تو حق اور باطل میں امتیاز کیسے ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا تھا، انہوں نے جرا کی نا کہ یہ تمہیں جو اتنے نیک نظر آتے ہیں حدیث میں پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، تو اس سے کہا لا تغتاب العلماء، امام احمد آپ علماء کی غیبت نہ کریں، کہ ان کا وہی حق، تو برباد ہو حاضی نصیحہ، یہ ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ولیسہ غیبہ، اور یہ غیبت نہیں کر رہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ کون کون آدمی اس معاملے میں ناقابل اعتبار ہیں. شعبہ رحمت اللہ علیہ الکفایہ ہی کی روایت ہے یہ، وہ ایک دن بارش میں اپنے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے آئے، کسی نے کہا حضرت آج آرام کر لیا ہوتا تو، فرمانے لگے آج غیبت کا دن ہے، چلو میں غیبتیں کروں اور تمہیں بتاؤں کہ کون کون آدمی حدیث میں جھوٹا ہے. یہ تو آپ نے چیپٹرز پڑھے نہیں نا، تو اس لیے آپ کو پتا نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں محدثین کیا کیا کہتے تھے، کیا کیا لکھتے تھے. سیر علام النبلاء میں ہے، امام زاہبی رحمت اللہ چونکہ خود مالکی ہیں نا، تو امام مالک رحمت اللہ کا تذکرہ بہت طویل لکھا ہے، امام یوسف رحمت اللہ کا تذکرہ بہت تھوڑا لکھا ہے، حالانکہ ان کو علم بہت تھا، لیکن چاہیے تھا امام یوسف رحمت اللہ کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے کرتے. بہرحال امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں 70 ان لوگوں کو پایا ہے، اگر ان کے ذمے امیر المومنین خزانہ دے دیتے نا تو ایک پائی کی خیانت نہ کرتے، اتنے نیک اور متقی تھے، مگر میں نے ان سے حدیث نہیں لی کیونکہ حدیث ان کا میدان نہیں، فرمایا اس کام کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ. ادرکت بالمدینۃ مئۃ، میں نے مدینہ منورہ میں 100 آدمی دیکھے، کلہم مامون، سب کے سب بڑے امانت والے، بڑے خدا کے نیک بندے، لا یوخذ عنہم العلم، لیکن ہم نے علم ان سے نہیں لیا، کان یقالو، یہ کہا جاتا تھا، لیسہم من اہلی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ علم ان سے حاصل کیا جائے. اس لیے ہمارے دور میں اور ہم سے متصل پچھلے دور میں بھی جو لوگ اپنے واز میں جھوٹ بولتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تردید نہ کی جائے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ سے پوچھا گیا تھا، اپنے زمانے کے بڑے نیک بڑے عبادت کرنے والے تھے عبداللہ بن محرر، تو انہوں نے کہا تم عبداللہ ابن محرر کی بات کرتے ہو، یہ جو اونٹ اور بکریاں، یہ جو گندگی پھینکتی ہیں، وہ اپنی تمام تر عبادت اور نیکی کے باوجود یہ اس مینگنی کے برابر آدمی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ جھوٹ بولتا ہے. کتاب فتح المغیث میں دیکھ لیجئے گا حدیث کے اصول کی بات، اور پھر حد کر دی ہے امام وقی رحمت اللہ علیہ نے اور ان لوگوں نے. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو لوگو، جب انصاف کرنا ہو قاضی نے عدالت میں اور حدیث بیان کرنی ہو تو بالکل حسن ظن سے کام نہ لینا، بالکل صاف اور سچی بات کہنا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بات گزر چکی نا کہ ادرک تو حاضر المسجد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں دیکھا ہے، وفی 70 شیخا، 70 کے قریب مشائخ تھے، ممن ادرک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، وروا عن التابعین، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے تھے اور تابعین سے بھی، فلم یحمل الحدیث الا عن اہلی، لیکن جہاں تک حدیث کا تعلق ہے یہ صرف انہی لوگوں سے میں روایت کروں گا جو اس کے اہل ہیں. اور فرمایا اطاف نامی ایک راوی تھا اس کی بحث آ گئی کہ اطاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو تمہارا اطاف ہے نا اس مسجد میں 70 مشائخ کو میں نے پایا ہے وہ اطاف کے مقابلے میں کہیں زیادہ عبادت گزار تھے لیکن میں نے کسی سے حدیث نہیں لی. ما کتب تو ان عہد من کسی سے حدیث نہیں لی وانما یکتب العلم عن قوم جرا فیہم العلم. میں نے تو حدیث ان سے لی ہے جو علم کے پتلے تھے. مثل عبید اللہ ابن عمر و اشباہی عبید اللہ ابن عمر اور ان جیسے جتنے لوگ تھے میں نے تو ان لوگوں کو چنا ہے ان لوگوں سے حدیث لی ہے اس لیے کہ حدیث ان کا علم ہے. ابن جوزی کو پڑھ لیں کتنے حوالے تھے. ابن جوزی نے پوری کتاب لکھی ہے ضعفاء متروکین پہ اور انہوں نے لکھا ہے جوزی رحمۃ اللہ نے یزید ابن ابان رقاشی یہ بھی ایک راوی ہیں حدیث کے بڑے عبادت گزار. تو کسی نے ان سے پوچھا امام شعبہ رحمۃ اللہ سے کہ میں یزید ابن ابان رقاشی جو ہیں رقاشی ان سے حدیث کی روایت لے لوں. تو ابن حبان نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے عبادت کرنے والے اور اللہ کے سامنے رونے والے اپنے زمانے کے بہترین آدمی تھے لیکن حدیث ان سے نہ لینا اس لیے کہ حدیث وہ جانتے نہیں ہے کہ کیا. اس لیے آپ کو انہی کتابوں میں مل جائے گا یہ ائمہ حدیث کے بارے میں اتنے زیادہ محتاط تھے کہ وہ کہتے تھے ولیعذ باللہ بدکاری کر لینا اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس سے پھر آگے پورا علم ثابت ہو جاتا. ان ساری چیزوں کے بعد آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ جن لوگوں نے یہ جد و جہد کی اور حدیث کو بچایا جھوٹ سے اتنے ٹھنڈے پیٹوں کو گوارا نہیں کیے گئے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے شام میں جب وہ گئے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا کیا واز کریں تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے. شام کے لوگوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پر باقاعدہ پتھراؤ کیا ان کے گھر کو گرا دیا اور اتنے پتھر مارے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اسی حادثے کی وجہ سے شہید ہو گئے. بعض کہتے ہیں شام میں ہی تدفین کی گئی اور بعض کہتے ہیں کہ صفا جو پہاڑی ہے جہاں آپ حج اور عمرے میں صحیح کرتے ہیں اس کے بالکل نیچے یعنی جہاں یہ پہاڑی ختم ہوتی ہے وہاں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنائی گئی. ایک کتاب لکھی گئی ہے اور وہ کتاب اس زمانے میں جو بھی جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص طور پہ ان دو آدمیوں کے رد میں لکھی گئی ہے اور ہندوستان میں ہی وہ چھپی وہی پڑھ لیں. مولانا شعیب صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا مقدمہ بھی لکھا ہے. تو لوگوں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جس طرح ان قارونی روایات پر تنقید اور ان کے سنانے والوں پر یہ بات کہ سب جھوٹ ہے اور یہ صرف لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے ایسے واز کیے جاتے ہیں حقیقت نہیں ہے گالیاں بھیج رہے ہیں اور کیا کیا لکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس لیے یحیٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں کرخ گیا عراق میں اب بھی یہ مقام موجود ہے. یہ ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ اسید ابن زید یہ کوفہ کا تھا وہاں آیا ہوا تھا تو موچیوں کا محلہ تھا، سب لوگ جوتے بناتے تھے، تو وہ واعظ کر رہا تھا. اسید جو تھا وہ موچیوں کو دین کی طرف لانے کے لیے واعظ کر رہا تھا. تو یحیٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے خیال میں آیا کہ میں اس سے کہوں کہ تم پرلے درجے کے جھوٹے ہو، کیا روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کر رہے ہو، یہ بالکل چیزیں نہیں آئی ہیں، جھوٹ بک رہے ہو. تو فرمایا میں نے ادھر ادھر دیکھ کے جو غور کیا تو مجھے ایک ہی چیز تھی جو اس سچ کہنے سے باز کر دیا جس چیز نے، اور وہ موچیوں کے کھرپے تھے. یہ موچی جب چمڑے کو کھرپے کے ذریعے کاٹتا ہے نا، تو یحیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے سوچا اگر میں نے اسے کہہ دیا کہ سب جھوٹی روایتیں تم لوگوں کو بتا رہے ہو، تو انہوں نے بالکل جلدی سے اپنے گھروں سے وہ کھرپے لے آنے اور میرے گوشت کو اسی طرح ادھیڑ دینا ہے جس طرح یہ چمڑے کے ساتھ کیا کرتے. علی بن ینال بہت بڑے محدث تھے، اور انہوں نے ایک جگہ حدیث سنائی اور ایک حدیث کی تردید کر دی. بس تردید کیا کر دی، لوگ پل پڑے اور لوگوں نے کہا کہ تم ایسی روایات کی تردید کرتے ہو، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس علی ابن ینال رحمۃ اللہ کو قتل کر کے چھوڑیں گے، بھاگے بیچارے جان چھڑا کے. امام نسائی، یحیٰ، علی بن ینال، یحیٰ بن سعید اموی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ سے ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوفے میں تھے، تو ایک آدمی نے حدیث بیان کی، تو ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے واز میں سن رہے تھے، ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، یہ حدیث اتنی زیادہ گر گئی ہے، اس کا علم اتنا کم ہو گیا ہے کہ اب جنہوں نے ساری زندگی جوتے بنانے میں گزاری ہے، یہ درزی بھی اب اٹھ کے باز کریں گے اور حدیثیں بیان کریں گے. صرف ایک فکرے پہ غور کیجئے گا، جس نے ساری زندگی حکومت اور سرکاری محکموں میں بسر کی ہے، اور جس نے انگلش میں ہی قرآن بھی پڑھا ہے، عربی قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی پیغام ریکارڈ کراتا ہے، وہ سیکٹری رہا ہے، وہ بڑا آدمی رہا ہے، فوج کا بڑا افسر رہا ہے، کسی اور محکمے میں بڑا افسر رہا ہے، اللہ کی شان ہے، وہ بھی عقیدے پہ بحث کرتا ہے. تو ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ کے یاد آتی ہے بات، انہوں نے کہا سبحان اللہ، علم کا معیار اب اتنا پست ہو گیا ہے کہ حدیث کے لیے بھی اب درزیوں سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ حدیث کیا ہے اور کیا نہیں. اس لیے آخری بات بھی سنا دیں کہ صحیح احادیث سے لوگ کتنا چلتے ہیں اور جھوٹی روایتیں، اور بیعت کر لو اور مریدوں کا حلقہ بڑا ہو جائے. محنت کون کرے کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں یہ وہ واقعی سچ ہے کہ جھوٹ. عبد الملک نے کہا کہ عراق والوں تم میں سب سے بڑا، لوگ جمع تھے تو انہوں نے پوچھا ان کا سب سے صاحب علم کون ہے، تو لوگوں نے کہا ہمارے امام ہیں عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ. شعبی کا ذکر حدیث میں کئی جو بخاری شریف ہر جگہ آتا ہے. تو عبد الملک کہنے لگے کہ ان کو بلاؤ، خط لکھا گیا، شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا. وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں ایک علاقہ شام تک پہنچنے کے لیے تدمر ایک علاقہ تھا، وہ پڑتا تھا، جمعے کا دن تھا، میں نماز کے لیے گیا تو میں نے دیکھا ایک شیخ بڑی لمبی داڑھی ہے ان کی، اور ارد گرد لوگ ہیں کہ مجمع لگا ہوا ہے، اور انہیں سند بیان کی کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا اس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں دو سور پھونکے جائیں گے، دو سینگ جیسی چیزیں ہوں گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے میں جب پھونک ماریں گے تو سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا سب کو اٹھاؤ تو دوسرے سور میں پھونک ماریں گے. شعبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں پاس ہی اس مجمع کے نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے خیال میں آیا کہ اس آدمی کو کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بک رہے ہو، کوئی حیا کرو لوگو، تم بھی اور تم بھی. تو میں نے نماز مختصر کر، کہتے ہیں نماز مختصر کی، اور میں نے کہا شیخ اللہ سے ڈرو اور غلط روایتیں نہ بیان کرو، اللہ نے ایک ہی وہ سینگ پیدا کیا ہے، وہ اسرافیل کے منہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تھا، ایک ہی ہے، کیوں دو کا جھوٹ بولتے ہو؟ تو اس نے کہا اچھا تو میرے استادوں کا مخالف ہے اور تو میری روایتوں کو رد کرتا ہے. پھر جوتا اٹھا کے مجھے مارا اور لوگوں سے کہا کہ اسے مارو. شابی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اتنی مار پڑی، اتنی مار پڑی، لوگوں نے کہا توبہ کر. میں نے کہا میری توبہ ہے؟ تم دو کہتے ہو، اللہ کے یہاں 300 پڑے ہوئے ہیں، ایک کو پھونکیں گے، ایک کو پھر بے ہوش ہو جائیں گے، ایک کو پھر پھونکیں گے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور تیسرا بھی رکھا ہوا ہے، اس کا بھی کوئی کام ہے، میری جان چھو، مجھے نہ مار. یہ عوام کا حال ہو جاتا ہے. اس لیے علم چاہیے، سب باتیں چھوڑ دیں، ابھی تو آگے ہم نے چلنا ہے ان دونوں روایات کو لے کے. اب مفتی سعید صاحب کو سنیے پالنپوری، اور مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا مقام تھا، مگر دارالعلوم دیوبند میں جب حضرت مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو ہمیں نہیں معلوم ہندوستان میں ان کے پائے کا کوئی مفتی ہو یا نہ ہو. بس شاہی مراد آباد میں مفتی شبیر صاحب ایک نظر پڑتی ہے، رحمہ اللہ، جس گروہ سے جدھر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے اتنا، لیکن مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت بلند. مفتی صاحب کی بات ذرا سن لیجیے.
آپ جیسے حضرات کو وائز آ کر بیٹھے گا تو ایسی ایسی باتیں کرے گا کہ آپ ہنس پڑے، اور ایسے ایسے باتیں کریں کہ آپ روڈ پڑے. وہ ہنسانے والے بھی بوگس ہوتے ہیں اور بتانے والے بھی بوگس باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو ایسے وائزین بھی جو باتیں بتاتے ہیں ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ ہنسے بغیر رہ نہیں سکتے، اور کبھی ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ روئے بغیر رہ نہیں سکتے. تو یہ سارا دین خراب کیا ہے ان وائزین نے، اور ان وائزین میں مولانا طارق جمیل جو تبلیغ والے ہیں وہ بھی ایسے ہی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں. بنگلور میں ایک مولانا صاحب نے وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کے خلاف کتاب لکھی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ان وائزوں کی باتوں پر ہنسنا بھی نہیں چاہیے، رونا بھی نہیں چاہیے. اگر ان کی باتوں میں ڈاؤٹ ہو تو تحقیق کرو کہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں. تو بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہیں ماننی چاہیے. بنگلور میں ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے پٹھان خان، یاسین خان نام ہے ان کا، یاسین خان نام ہے انہوں نے، 500-700 صفحے کی کتاب لکھی ہے. اس میں سبھی کے، یہ جو پاکستان میں پیر ذوالفقار صاحب پیدا ہوئے ہیں، یہ بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے واز کے اندر طرح طرح کے موضوعات بگڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کا بھی تذکرہ ہے. اور طارق جمیل صاحب جو اونگھی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے کہ یہ جو حدیث کے نام پر بیان کرتے ہیں یہ گڑی ہوئی بات ہے. وہ کتاب چھپی ہے، منگواؤ، دیکھو، پڑھو.
یہ سب کچھ اس لیے کہ علم نہیں ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جھوٹ جو ہے نا اس سے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ علم کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ محنت نہیں ہوتی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں وہ اسی کا رونا روتے ہیں، اور شیخ لکھتے ہیں یہ ان کے فتاوی ہیں، اور فتاوی کی بھی یہ جلد ہے 12ویں جلد. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی کو پڑھنا چاہیے، 32 جلدیں ہی تو ہیں، اگر یہ نہ پڑھا تو پھر علم کی بات کیا تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے اور تحریر فرماتے ہیں کہ لاکم من الجہال من لا یدری کیف، حدیث کے علم میں اتنے جاہل ہیں جو نہیں جانتے کہ کیا بات کس وقت کرنی ہے، کیف وقعت الامور، حتی رائیت بخط بعض الشیوخ الذین لهم علم و دین. میں نے اپنے زمانے میں ان مولویوں کو دیکھا ہے جو بظاہر علم کی باتیں کرتے تھے اور دین کی بھی. یہ تصوف ہے، یہ پیری مریدی ہے، یہ لوگوں کو واعظ کرنا ہے. شیخ فرماتے ہیں میں نے اپنے زمانے میں ان مشائخ کو دیکھا ہے جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے پاس علم بھی ہے دین بھی ہے. وہ کہتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مات البخاری بقریت خرتنگ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا خرتنگ، ایک گاؤں ہے اس میں. فارسل احمد الى اہل القریتی، تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان گاؤں والوں کو خط لکھا. بِأَمْرِهِمْ اللہ يُسَلُّ عَلَيْهِ، کہ بخاری کا جنازہ نہ پڑھنا. یہ ہمارے شہر میں بیان ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا خرتنگ میں انتقال ہوا اور امام احمد نے خط لکھا کہ بخاری کا جنازہ نہ پڑھنا. فی مسئلۃ اللفظ، جو الفاظ ہیں نا قرآن کریم کے، اس میں ان کے ساتھ اختلاف ہے تو بخاری ٹھیک نہیں ہے. وَحَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكِذْبِ عَلَى أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ، اور یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے جو ان مشائخ نے بولا ہے امام بخاری پر، امام احمد پہ، کہ امام احمد نے کوئی خط لکھا تھا. وَكَاذِبُهُ جَاهِلٌ بِحَالِهِمَا، اور اتنا بڑا جھوٹا ہے جو یہ روایت بیان کرتا ہے کہ نہ امام بخاری کو جانتا ہے نہ امام احمد کو جانتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 56 میں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا 15 سال پہلے، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی عزت کرتے تھے امام بخاری، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بخاری کی اور وہ ان کی عزت کرتے تھے. جن دونوں کے انتقال میں، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ کے انتقال ہو گیا 15 سال پہلے اور بخاری کا انتقال ہوا بعد میں رحمہ اللہ، اب امام احمد کیا قبر سے خط لکھ رہے ہیں کہ بخاری کا جنازہ نہ پڑھنا؟ شیخ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جن کا علم بھی ہے اور دین بھی ہے، اور دیکھو ان کی جہالت کا اندازہ لگا. اس حد تک جاہل یہ اس قوم کی اب قیادت کر رہے ہیں. ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے مقدمے میں بھی اسی بات کا رونا رویا، اور ابن خلدون مقدمے میں انہی روایات پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لم نجد معشار ما یعدونہ، یہ جو کچھ ہمارے مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ بھی صحیح نہیں ہے، 10% ان کے بیانات میں سچائی نہیں ہوتی. وما ذالک الا لولوع النفس بالغرائب، یہ اسی لیے اس قسم کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. یہ امام بخاری اور امام احمد، 15 سال کا فرق نکلا نا. اسی طرح جو جھوٹ وقت ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہ تاؤ اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جواب آیا کہ وعلیکم السلام یا ولد، میرے بیٹے اللہ کی سلامتی ہو آپ پہ. کوئی سوچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قبر شریف سے دینا چھوٹی سی بات. اور پھر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے حج کر ہی نہیں پائے. یہ آواز دوست میں اس نے لکھا ہے کہ میں ملنے گیا تو شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ پہ تہمت یہ بھی تھی نا کہ ہندوؤں سے پیسے لیے ہیں، کانگریس کے آدمی ہیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو مکان تھا دروازے نہیں تھے، پردے لٹک رہے تھے، تو یہ ڈپٹی کمشنر تھے. میں نے کہا حضرت دروازے نہیں ہیں، پردے لٹک رہے، یعنی سردی گرمی آخر پردہ. تو حضرت رحمت اللہ علیہ سے برجستہ فرمایا کہ بس اتنے ہی پیسے ملے تھے. مطلب یہ کہ جو تم تہمتیں لگاتے ہو نا ہم پہ کہ ہم نے کانگریس سے پیسے لے کے پاکستان کی مخالفت کی ہے، تو اتنے ہی دیے تھے، وہ پیسے ختم ہو گئے تھے. شدید طنز تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ کو اس طرح جواب ملا تھا، لوگ خوش ہوتے ہیں مریدوں میں، بولے جاؤ جھوٹ، تمہیں کس نے روکا؟ ابن خلدون کہتے ہیں کہ دسواں حصہ بھی صحیح نہیں ہوتا ان جھوٹی روایات کا. جو لوگ ایسے قصے اور کہانیوں کے دلداد ہیں وہ لوگ ایسی ایسی عقل کے خلاف باتیں سن لیتے ہیں اور بولنے والے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حتی لا یحاسب نفسہ علی خطاء ولا عمد, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جان بوجھ کر جھوٹ بک رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے یا غلطی ہو گئی ہے. ولا یطالبہ الی الخبر, اور کوئی اس کے مریدوں میں مقتدیوں میں نہیں پوچھتا کہ حضرت یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں. ولا یرجعہا الی بحث و تفتیش, اور نہ ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے کہ کیوں لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ اپنے خیالات کی لمبی ڈھیل اور لگام چھوڑ دیتے ہیں. یہ شخص ایسا ہے جو قرآن کے حقائق کو, یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حقائق کو جھٹلاتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو بےہودہ اور لغو راستے اختیار کرتے ہیں. یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے یہ قارونی روایتیں اور یہ اور چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں, اس کا سچا ہونا تم ثابت کر دو بھیا. قارون کی روایت ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں صحیح, اور باقی جو جھوٹ بولے ہیں وہ بھی ثابت کر لو گے. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں خدا کا خوف نہیں تم؟ کیوں تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا ہے اور ہم ذمہ دار ہیں؟ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں بدقسمتی سے, قوم کی بدقسمتی سے اور اپنی جہالت کے باوجود کہ لوگ ہمیں مقتدا ماننے لگے ہیں. کچھ تو حیا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صحابہ پہ, تابعین پہ, تبا تابعین پہ اور اپنے اکابر رحمہ اللہ پہ جھوٹ نہ بولے. ابن خلدون نے یہ چیز بالکل آغاز میں ہی نقل کر دی ہے اپنے مقدمے کے.